اخلاص والی بیان مضمون کو بات کو سنائے شرما پن شروع کریں. بجائے پورا بات سنانے کے منتخبات سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم خیر کامل کو نہ حاصل کرو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے. خیر کامل کو آدمی اسی وقت حاصل کر پاتا ہے جب اپنی پیاری چیز کو خرچ کرتا ہے. یہ بھی بہت نرم ہے. یہ سونے کے تکیے ہیں. سنو یہ تھے. اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. یہ آیت کے اوپر مضمون حضرت واضح حضرت کا. یہ آیت میرے قلب پر بے ساختہ نہیں آئی بلکہ ضرورت کی وجہ سے اس کو منتخب کیا تھا. ایک ضرورت تو یہ تھی کہ بڑی بلا ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم شہوات کے پابند ہیں. خواہشات نفس کے. اور اس کا علاج ترک شہوات کے سوا کچھ نہیں. شہوت کا علاج ترک شہوت ہے. کچھ آدمی سوچ کر ہمت کر کے مجاہدہ کرتا ہے تو کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے طرف چلنے کا ارادہ کر کے طلب اپنے اندر رکھتا ہے اور پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اس کوشش میں مجاہدہ ہوتا ہے. اس مجاہدے سے کام ہوتا ہے. یہ وظیفوں کی چیز نہیں ہوتی. کوئی ایسی آیت بتا دی جائے, کوئی ایسا وظیفہ کا ورد کیا جائے, پھر صاحب خواہشات کی رغبت کم ہو جائے, ادھر طبیعت نہ چلے, ایسی چیز نہیں ہوتی. سلوک کی حقیقت میں یہی بات ہے کہ کچھ کرنا پڑتا ہے بندے کو. تو شہوات کی پابندی کا علاج ترک شہوات کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو ترک شہوات کی ضرورت ہے, خصوصاً سالکین کو, کیونکہ سلوک کا تو مدار اس پر ہے کہ نفس کو شہوات سے روکا جائے, جس میں معاصی سے گناہوں سے تو بالکل یا ہی روکنا ضروری ہے اور مباحات کی بھی تقلیل ضروری ہے. تقلیل بنے کمی کرنا. جو جائز چیزیں ہیں اس میں بھی کمی کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ جو جائز ہے تو پھر اس میں کوئی کمی ہی نہ کی جائے, بھرپور اس سے فائدہ اٹھایا جائے, ایسا نہیں ہوتا. یہی مجاہدہ ہے. مثلا راستے میں کسی عورت یا مرد کو آتا ہوا دیکھا اور جی میں آیا کہ اس کو گورو. اس وقت اکثر لوگ نفس کو شہوت سے نہیں روکتے, بس جی میں دیکھنے کا خیال آیا اور فوراً دیکھ لیا. چاہے دیکھنے کے بعد نفرت ہی ہو جائے کیونکہ سب حسین نہیں ہوتے, مگر ان سے بدون دیکھے نہیں رہا جاتا. دیکھتے ضرور ہیں, چاہے چڑیا لو. اس پر میرے ایک دوست کو یہ شبہ ہوا کہ چونکہ بعض دفعہ سامنے سے آئی ہوئی عورت قریب آ کر بری معلوم ہوتی ہے اور اس کو اچھی طرح دیکھ لینے سے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے اس صورت میں تو نفرت پیدا کرنے کے لیے اس کو اچھی طرح دیکھ لینا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے. کیونکہ اجمالی نظر پر اکتفا کر لینے سے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ شاید حسین ہو اور دیر تک دل مشوش رہتا ہے. اگر تفصیلی نظر سے دیکھ لیا جائے تو تشویش نہ رہتی بلکہ نفرت پیدا ہو جاتی. میں نے کہا کہ یہ بات تو تفصیلی نظر کے بعد معلوم ہوگی کہ یہ قابل نفرت ہے. پہلے سے اس کا یقین کیوں کر ہو سکتا ہے کہ یہ نفرت ہی کے قابل ہے؟ پہلے تو دونوں احتمال ہیں کہ شاید قابل نفرت ہو یا قابل رغبت ہو. پھر اس خطرے کی حالت میں نظر تفصیلی کی کیوں کر اجازت ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے کہ بعد میں وہ ایسی ظاہر نہ ہو. اگر بعد میں وہ قابل نفرت نہ نکلی بلکہ قابل محبت نکلی تو اب تشویش اس سے زیادہ ہوگی. جو اجمالی نظر پر اکتفا کر لینے سے ہوتی ہے، اگرچہ اس وقت ممکن ہے کچھ لذت حاصل ہو مگر وہ بلا ہوگی، کیونکہ ہر لذیذ چیز حاصل تو نہیں ہو جاتی، اور اگر حاصل بھی ہو جائے تو کیا ہوگا، پھر بھی مصیبت کا سامنا ہے. لذیذ چیز اس کی طرف طبیعت چل پڑی اور حاصل نہیں ہوئی تو حاصل نہیں ہونے کی بے چینی اور پریشانی، وہ ایک مصیبت ہے، اور اگر حاصل ہو گئی تو پھر عذاب آخرت ہے جو ناقابل برداشت ہے. دنیا میں بھی اس سے کلفت ہوتی ہے، کیونکہ ایسی لذتیں جن میں صرف نفس کا شائبہ ہو اور دین بالکل نہ ہو دوام نہیں رکھتی الا شاذ و نادر، اور جب دوام یعنی ہمیشگی اس میں نہیں ہوتی، تسلسل نہیں ہوتا ہے تو سخت کوپ اور قلق ہوگا، کیونکہ ایک بار حصول لذت سے قلب محبت قلب میں جاگزی ہو چکی، جس سے بعد افتراق کے سخت تکلیف ہوتی ہے جو بعض دفعہ موت تک مفضی ہو جاتی ہے، پہنچا دیتی ہے. اس اعتبار سے یہ کلفت عذاب جہنم کے مشابہ بلکہ اعتبار سے اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ وہاں کے عذاب سے تو موت نہ آئے گی اور اس عذاب سے تو موت آ جاتی ہے، اور جو عذاب موت تک پہنچاوے وہ اس سے اشد ہے جس سے موت نہ آئے. یہ ایک خاص پہلو کے اعتبار سے ایک لطیفہ ہے، ورنہ حقیقت میں عذاب آخرت کا ہی بڑا ہوا ہے. اور یہ فرق کہ یہاں کی بعض تکلیفیں موت تک پہنچا دیتی ہیں اور وہاں کا عذاب مفضی الی الموت نہیں، اس وجہ سے ہے کہ یہ عالم دائم نہیں، ہمیشہ کا نہیں، وہ عالم دائم ہے. اگر وہ عالم بھی فانی ہوتا تو عذاب جہنم سے نہ معلوم کتنی دفعہ موت آیا کرتی. غرض جس نظر میں اتنے بڑے خطرے کا احتمال ہو، شریعت اس کی کب اجازت دے سکتی ہے اور عقل بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتی کہ محض اس احتمال پر کہ شاید یہ قابل نفرت ہو دیکھ لیا جائے چاہے بعد میں انجام کچھ ہی ہو. اگر بعد میں وہ قابل محبت ہوئی اور وصال نہ ہوا، یا وصال ہوا اور دوام نہ ہوا، تو اس ایک نظر کی لذت ساری لذتوں کو برباد کر دے گی، اور وصال کے بعد افتراق نہ ہوا تب بھی تعلق حرام میں وہ لذت نہیں ہوتی جو تعلق حلال میں ہے، کیونکہ تعلق حرام میں اگرچہ اسباب استمرار کے موجود ہو جائیں لیکن چونکہ وہ علاقہ باضابطہ نہیں، اس لیے اس میں سکون قلب نہیں ہوتا. اس سے تمتع چوری چھپے ہوتا ہے کہ کوئی نہ آ جائے، کوئی دیکھ نہ لے، یہ کھٹکا ساری لذت کو برباد کرتا ہے، بس گدھے اور کتوں کی طرح لذت اٹھاتا ہے. اور اگر کبھی عین تمتع کے وقت کسی کی آہٹ محسوس ہو گئی پھر تو ہوش اڑ جاتے ہیں، اور تعلق حلال میں یہ بات نہیں، وہاں سکون و اطمینان سے تمتع ہوتا ہے اور نشاط کامل کے ساتھ ہوتا ہے. اور اگر کبھی اتفاق سے تعلق حلال میں افتراق بھی ہو جائے تو بے چینی نہیں ہوتی، کیونکہ تعلق باضابطہ ہے، اس میں یہ اطمینان رہتا ہے کہ جب دل چاہے گا پھر مل لیں گے. اگر کسی کا اندیشہ بھی نہ ہو تو خود اس محبوب سے یہ اندیشہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں کب برداشتہ خاطر ہو جائے، اور باضابطہ اس پر اختیار تو ہے نہیں کہ اس احتمال کو ختم کرنے والا ہو. دوسرے تعلق حرام میں اس عقلی قلق کے علاوہ ایک شرعی قلق بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا خوف ضرور ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور آخرت میں عذاب ہوگا. یہ خیال ساری لذت کو مقدر کر دیتا ہے، اس لیے مسلمان کا گناہ کرنا تو محض حماقت ہی ہے. گناہ کرے تو کافر کرے، جس کو یہ خدشہ نہ ہو کیونکہ وہ آخرت کا قائل ہی نہیں، تو اس کو لذت تو آئے گی، اور مسلمان کا گناہ تو بے لذت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک خلق اور ایک بے چینی اس کے دل میں ہے ہی، اور عذاب میں آخرت میں پکڑ کا خلق اور بے چینی اس کو ہے ہی. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ مسلمان کو دنیا میں بھی گناہ کر کے سخت تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ گناہ کی خاصیت ہے کہ اس سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے جس سے ایک وحشت اور بے چینی دل پر غالب ہوتی ہے، انشرا اور اطمینان کی کیفیت زائل ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ گنہگار کے دل کو متی اور متقی کے برابر راحت نہیں ہوتی، چاہے راحت کے سامان کتنے ہو جائیں. اس گنہگار کا دل اس ظلمت و وحشت کی وجہ سے کمزور بھی ہو جاتا ہے، جس کا تجربہ نزول حوادث کے وقت، حادثات پیش آنے کے وقت ہوتا ہے کہ متقی اس وقت مستقل مزاج رہتا ہے اور گنہگار کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی کو گناہ کر کے ظلمت محسوس نہ ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو نور ہی کا احساس نہیں ہوا. باقی جس کو بالکل ہی نور کا احساس نہ ہو ایسا تو کافر ہی ہو سکتا ہے. مومن کو ایمان کی وجہ سے نور ضرور حاصل ہوتا ہے اور جو شے حاصل ہے اس کا احساس بھی ضرور ہے چاہے اس کی طرف توجہ نہ ہو. جیسے ہماری آنکھ آفتاب کی روشنی ہی میں کام کرتی ہے مگر اس کی طرف التفات کبھی نہیں ہوتا. چنانچہ ہم بارہا خط دیکھتے اور کتاب لکھتے ہیں مگر کبھی اس کا دھیان بھی نہیں آتا کہ ہماری آنکھ کی روشنی کے ساتھ ایک اور روشنی بھی ہے اور ہم اس سے کام کر رہے ہیں. آفتاب دن کی روشنی ہے یا دوسری روشنی. ہاں رات کو اندھیرے میں اس طرح التفات ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ کی روشنی آفتاب کی روشنی سے مل کر ابصار کا دیکھنے کا سبب تھی. اس لیے اس وقت قندیل کی ضرورت پڑتی ہے. اس طرح روشنی پہلے زمانے میں قندیلیں ہوتی تھیں. اسی طرح مسلمان کو گناہ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر ایک نور تھا جو اس وقت گل ہو گیا. پھر ادراک کے نور سے ادراک کے ظلمت اس وقت اس میں بھی درجے ہیں. بعض لوگوں کو ہر وقت نور سے تلبس رہتا ہے, ان کو ظلمت کا ادراک بھی اسی قدر قوی ہوتا ہے کہ ظلمت سے بے حد وحشت ہوتی ہے. چنانچہ بعض لوگ جو قندیل روشن کر کے سوتے ہیں ان کو اندھیرے سے اس قدر وحشت ہوتی ہے کہ اندھیرے میں ان کو نیند بھی نہیں آتی. اکبر شاہ کا ایک قصہ یاد آیا. وہ ایک بار رات کو اٹھے تو ساری قندیل گل تھے, بہت گھبرائے. اور چونکہ آخر مسلمان تھے اس لیے ظلمت قبر یاد آئی کہ جب تھوڑی دیر کی ظلمت سے اتنی وحشت اور پریشانی ہے تو قبر میں کیا حال ہوگا جہاں کسی وقت بھی روشنی کا گزر نہ ہوگا. اس کو یاد کر کے ان پر بڑا تردد اور غم سوار ہو گیا. وزرا کو اس حال کی اطلاع کی. سب نے تسلی کی مگر کسی طرح تسلی نہ ہوئی. بیربل اگرچہ ہندو تھا مگر عاقل تھا. اس نے کہا حضور آپ بالکل بے فکر رہیں, آپ کی قبر میں ہرگز ظلمت نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں صرف 63 سال زندہ رہے اور آپ کے نور سے تمام عالم منور ہو گیا جس کا اثر اب تک باقی ہے. پھر جب سے آپ زیر زمین تشریف لے گئے ہیں وہ نور اب زیر زمین ہے جس سے وہ حصہ منور ہے. لہذا مسلمانوں کی سب قبریں آپ کے اس نور سے منور ہیں. اس بات سے اکبر کی تسلی ہو گئی. تسلی دینے کے بھی انداز ہوتے ہیں. اب بات بھی ہے معقول. ظاہر ہے کہ مسلم مردوں کو جو وفات پا چکے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم میں موجود ہونے کے برکات تو ملیں گے, اثرات ملیں گے نا. جس کے پاس جتنا نور ایمان ہے اتنا اس کو اثر تو ملے گا, فرض تو ملے گا. اگرچہ یہ بات بیربل نے لطیفے کے طور پر کہیں بادشاہ کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ زیر زمین جانے سے وہ حصہ بھی منور ہو گیا ہے, مگر اس میں اس کا تو اعتراف ہو گیا کہ آپ کی 63 سالہ زندگی سے تمام عالم منور ہو گیا. الفضل ما شہیدت بھی لادا, فضیلت وہی ہے جس کی دشمن گواہی دے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ایمان کی گواہی دشمن بھی دیتا ہے, اس کو بھی سمجھ میں آتی ہے یہ بات. اور علماء کے اقوال سے ایک بات ایسی معلوم ہوتی ہے جس سے بیربل کا یہ قول محض لطیفہ ہی نہیں رہتا بلکہ حقیقت کے قریب ہے. اس کی تائید اقوال علماء سے ہو رہی ہے. وہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ قبر میں منکر نکیر مردے سے کہیں گے کہ ما تقول فی ھذا الرجل, تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو. یہ لفظ منکر بفتح القاف ہے, منکر ہے کاف کے زبر کے ساتھ ہے, بکسر القاف نہیں. عام لوگ منکر بکسر القاف کہتے ہیں, یہ غلط ہے. منکر نکیر نہیں بولنا, منکر نکیر. وہاں منکر کوئی نہ ہوگا, انکار کرنے والا کوئی نہیں رہے گا وہاں, بلکہ دنیا کے منکر بھی وہاں جا کے مقر ہو جائیں گے, اقرار کرنے والے ہو جائیں گے. لفظ صحیح منکر ہے جس کے معنی نا آشنا کے ہیں, نا آشنا نہیں پہچان, جس کو پہچانا نہیں جاتا. اور یہی معنی نکیر کے ہیں, نکیر کے بھی اصل معنی وہی ہیں. جیسے ثلاثہ و مثلثہ, ثلاثہ معنی بھی تین, مثلثہ معنی بھی تین. تو ثلاثہ ثلاثہ نہیں بولتے, ثلاثہ کے ساتھ مثلث لگا دیتے. ایسے منکر نکیر ایسا کرتے ہیں. منکر منکر بھی بول سکتے تھے, نکیر نکیر بھی بول سکتے تھے, لیکن عربی فصاحت کے اعتبار سے منکر نکیر زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور حکمت ان کاموں کے اختیار کرنے میں یہ ہے تاکہ سنتے ہی فکر ہو جائے کہ وہاں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑے گا جو ناشنا ہوں گے. یہ مقصد ہے, اس وجہ سے ان کا نام منکر نکیر رکھا ہوا ہے. اب ناشنا آدمی سے آپ کا سابقہ پڑ گیا, وہ حساب لینے پہ ہے, پہچان جان پہچان کچھ ہے نہیں, تو آپ کے ساتھ روکھا رہے گا بالکل, اس کو کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں آپ سے, اور آپ کو کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں اسے, انہیں ایک جاب کرنے کے لیے آیا ہے تو آپ تو پھنس گئے, وہ تو سیدھے سیدھے بات پوچھے گا, آپ اس کو نہیں جانتے, وہ آپ کو نہیں جانتے, آپ جو پوچھ رہا ہے تو اس کو تو کسی اور کو جواب دہی کرنا ہے بس, جو آپ جواب دیں گے وہ لے کے جائے گا, تو ہے نا پنچایت کی بات, تعلق والا رہا تو ذرا نمبر مل جاتے نا اس کے, ارے یار ایسا پوچھ رہا ہے تو تھوڑا سا خود تو خیال کر, اس لیے وہ منکر نہ کیے رہے, وہ ان کو کسی سے لینا دینا نہیں ہوتا, غرض وہ مردے سے اس طرح سوال کریں گے کہ ما تقول فی ھذا الرجل, اس میں دو احتمال ہیں, ایک تو یہ کہ وجہ شہرت اور عظمت, بوجہ شہرت اور عظمت کے نام نہ لیا ہو, ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, تو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ سوال جو ہے اللہ کے بعد رسول کے بارے میں ہوگا, اور اشارے کو کافی سمجھا کیونکہ مشہور آدمی کی طرف قرائن سے غائبانہ بھی اشارہ کر دیا کرتے ہیں, جیسے شہر میں کوئی بزرگ آ جائیں جن کے استقبال کو ہزاروں آدمی جا رہے ہوں, تو اس وقت بعض آدمی پوچھا کرتے ہیں کہ بھائی یہ کون صاحب ہیں یعنی آنے والے, حالانکہ سوال کے وقت نہ ان کی طرف اشارہ حصہ آئے نہ نام لیا گیا, مگر پھر بھی اس میں اشارہ سے سوال کرتا ہے, تو یہ اشارہ معہود ذہنی کی طرف سے ذہنی طور پر متعین ہوتا ہے ایک دوسرے کے, کیونکہ اس مشہور آدمی کا سب کو آنا معلوم ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ اشارہ اپنی حقیقت پر ہو, یعنی مشار الیہ محسوس ہوں فی ھذا ان کے بارے میں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو حسی طور پر وہاں پر, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میت کو منکشف ہو جائیں, مرنے والے کو کھل جائیں. بعض علماء نے اسی دوسرے احتمال کو اختیار کیا ہے. وانا عند ظن عبدی بھی, اللہ نے فرمایا اگر کوئی یہی گمان رکھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے لیے حضور منکشف بھی ہو جائیں گے, یہ بڑی دولت ہے, بہت لوگ اس کی حسرت میں ہیں, پس تم یہی گمان رکھو کہ انشاءاللہ قبر میں زیارت ہوگی, کیا عجب ہے کہ حسرت پوری ہو جائے. بعض لوگ اس کی ترکیبیں پوچھا کرتے ہیں کہ کوئی وظیفہ یا ورد ایسا بتلا دو جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جائے, اگرچہ بزرگوں نے اس کے طریقے بھی لکھے ہیں مگر حقیقت میں یہ محض حیبت ہے, اختیاری چیز نہیں. حیبت بولنے کے بجائے وہابیت ہے, یہ ہونا لفظ سپنے میں شاید وہ ہو گئے, اختیار کے مقابلے میں حیبت کا مطلب ہبا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اختیار کے کسی کو دکھانا چاہیں تو حضور کو دکھا دیتے ہیں, اختیار سے دکھنے والی چیز نہیں ہوتی, یہ بولنا چاہ رہے ہیں. اس لیے اگر خواب میں کسی کو زیارت ہو جائے تو یہ کچھ کمال معمور بھی نہیں, بہت کمال کی بات ایسا نہیں ہے, اگرچہ بہت بڑی نعمت ہے سرکار کا دیکھ لینا. اگر کسی کو عمر بھر زیارت نہ ہو تو یہ کوئی نقص سے منہی آنو نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, یہ ہم کو تو ایک مرتبہ بھی زیارت نہیں ہوئی, بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا ارے حضور کی زیارت ہی نہیں ہوئی, یہ کوئی نقص نہیں ہے ایسا کہ بھائی تمہارے اندر کمی رہ گئی اس وجہ سے شاید حضور کی زیارت نہیں ہوئی, کیونکہ ایسے کمال نقص کا مدار تو اختیاری باتوں میں ہوتا ہے, غیر اختیاری عمر کے نہ ہونے سے نقص لازم نہیں آتا, اور خواب میں دیکھ لینا غیر اختیاری بات ہے, تو نہ کچھ کمال ہے اور نہ اس کی ضد کچھ نقص ہے, نہ نظر آ جانا کمال نہ نظر آنا نقص, ہاں نظر آ جانا نعمت ضرور ہے, فرق سمجھ میں آ گیا نا بات کا, بلکہ خود بیداری میں اختیار سے دیکھ لینا اگرچہ فضیلت ہے مگر نہ دیکھنا کوئی ایسا نقص نہیں جس میں کوئی دینی نقص آ جائے, بلکہ بعض حالتوں میں دیکھنے پر نہ دیکھنے کو ترجیح ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت زندگی بعض ایسے لوگوں نے بھی دیکھا ہے جو مرتکب کبائر تھے, اگرچہ کفار نے بھی دیکھا مگر ان کا دیکھنا تو نہ دیکھنے کے حکم میں ہے کفار کا, حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اور آپ ان کو اپنی طرف نظر کرتا ہوا دیکھیں گے حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں, جو اسلام والے نہیں تھے ایمان والے نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ آپ کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن نہیں دیکھ رہے ہیں. کفار کے دیکھنے کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی حسین جمیل محبوب کی صورت خوردبین کے آئینے میں کو دیکھے جس میں چھوٹی شے بہت بڑی معلوم ہوتی ہے, اب اس کو محبوب کا قد شہتیر سے بھی بڑا نظر آئے گا اور ناک ہاتھی کے جیسی نظر آئے گی, خوردبین کہتے ہیں دوربین کو, چھوٹی چیز کو بڑی ہی بتانے والی جو ہوتی ہے نا اس میں دیکھے تو کیسا دکھتا ہے, اپنی ناک کو دیکھو سمجھ میں آ جاتا ہے.
دیکھیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باوجود ہے کہ زیارت نہیں ہوئی مگر ان کی وہ فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر تم اویس سے ملو تو ان سے اپنے واسطے دعا کرانا، وہ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، ان کی شفاعت سے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت بخشی جائے گی۔ یہ حضور نے ان کے بارے میں پیشینگوئی فرمائی، اور ان کے نہ دیکھنے پر اس لیے ترجیح تھی کہ وہ خود سرکار کے روکے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا تھا کہ آپ کو آنے کی اور ملنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی والدہ بہت بوڑھی اور ضعیف تھی اور خدمت کرنے والا ان کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ اس وقت ان کے لیے خدمت والدہ سفر مدینہ سے زیادہ اہم تھی، اس لیے حضور کی زیارت کو نہ آ سکے۔ کیا ان کا دل تڑپتا نہ ہوگا؟ ضرور تڑپتا ہوگا۔ آج ہم لوگ دیدار نبوی کی حسرت میں ہیں، حالانکہ کوئی صورت متوقع نہیں، اور حضرت اویس قرنی سے اتنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا زمانہ پایا ہے جس میں زیارت متوقع تھی، مگر وہ اس واسطے نہ جا سکے کہ ارید و وصالہ و یرید ہجری فاترک ما ارید لما یرید، میں ملنا چاہتا ہوں ان سے، وہ نہیں ملنا چاہتے ہیں مجھ سے، تو وہ جو چاہتے ہیں میں نے اس کو اختیار کر لیا اور میں جو چاہتا ہوں اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ ایسی عجیب بات ہے، یہ محبت کا کمال ہے یہ سمے، اور لوگ اس کمال کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے محبت رکھنے کے باوجود اپنی ضد پہ رہتے ہیں۔ محبت بھی ہے اس کے بعد ضد بھی کر رہے ہیں، محبت بھی ہے اس کے بعد بحث بھی کر رہے ہیں، محبت بھی ہے اس کے بعد ستا بھی رہے ہیں، محبت بھی ہے اس کے بعد تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ محبت میں یہ دھیان میں نہیں رہتا ہے کہ محبت میں اصل محبوب کی رعایت اصل ہے، اس کے مزاج کی رعایت اصل ہے، اس کی خواہش کی رعایت اصل ہے، محبت ہے بلکہ میں ضد کرنے لگوں، یہ تو طریقہ نہیں ہے بھائی۔ یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ارید وصالہ و یرید ہجری، میں ملنا چاہتا ہوں وہ نہیں ملنا چاہتا ہے، فاترک ما اریدو، جو میں چاہتا ہوں وہ چھوڑ دیتا ہوں، لما یرید اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے وہ صحیح، چلو وہی کرتا ہوں، میلے منسوئے وصال، میلے او سوئے فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کار دوست، کام دوست، میرا رجحان ملنے کی طرف، ان کا رجحان نہیں ملنے کی طرف، تو میں نے اپنا کام چھوڑ دیا تاکہ میرے دوست کا کام ہو جائے، محبوب کا کام ہو جائے، مرضی تمہاری پوری ہو جائے۔ وہ تو آنا چاہتے تھے مگر خدا اور رسول کا حکم یہی تھا کہ ماں کی خدمت کے لیے اپنے گھر ہی پر رہو، اور اطاعت واجب تھی اور زیارت مستحب تھی۔ اور حضرت اویس سے بڑھ کر حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، یہ حالت کفر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، بعد میں اسلام لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ نے ان سے فرمایا حل تستطیع ان تغیب وجہک عنی، اے وحشی کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے غائب رکھ سکتے ہو، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم عمر بھر میرے پاس سامنے نہ ہو، واللہ یہ واقعہ تنہا حضور کی حقانیت کے لیے کافی ہے کہ آپ کو قاتل حمزہ کی صورت دیکھنے سے تباً ملال اور کوفت ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ دیکھتے یاد آتے تھے چچا، تو بے تکلف آپ نے اس طبعی اثر کو ظاہر فرما دیا، کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور بناوٹ کرتا اور اپنے رنج کو چھپاتا کہ ایسی بات کیا کہوں جس سے دوسروں کو یہ خیال ہوگا کہ معافی کے بعد بھی ان کے دل میں غبار ہے۔ یہ غبار کی بات نہیں ہے، طبعی چیز ہے، اور یوں کہے گا کہ اسلام سے خدا تعالیٰ نے تو پہلے گناہوں کو معاف فرما دیا اور نہ ان کے دل میں ابھی تک پہلی باتوں کا اثر اور ان کے دل میں ابھی تک پہلی باتوں کا اثر باقی، لیکن حضور کو اس کی مطلق پرواہ نہ تھی کہ کوئی معتقد رہے گا یا نہیں، اس لیے صاف صاف فرما دیا کہ اے وحشی اگر تم عمر بھر کے لیے مجھ سے اپنا منہ چھپا لو تو اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس طریق میں تقدر قلب شیخ کے دل کا مقدر ہونا مانع اور حاجب ہے، جتنا زیادہ اس کے دل میں رکاوٹ آ جائے گی اتنی ترقی میں بھی رکاوٹ آٹومیٹکلی ہو جائے گی، اسی لیے حضور نے ان کو اپنے سامنے آنے سے روک دیا کہ روز روز دیکھ کر انقباض ہوگا اور میرے انقباض سے ان کو نقصان ہوگا اور فیوض و برکات سے محرومی ہوگی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ہی راحت کا سامان نہیں بلکہ ان کی راحت کا بھی سامان تھا کہ ان کو بعد میں ترقی ہو سکتی ہے، قریب رہنے میں نہیں ہوگی۔ اسی لیے صوفیہ نے تصریح کی ہے کہ بعض مریدوں کو شیخ سے دوری ہی مفید ہے، کیونکہ وہ سامنے رہ کے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے تو اس سے دل میں انقباض ہوتا رہتا ہے. دوسرے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس قسم کے امور طبعیہ اور جذبات بشریہ کی رعایت اور موافقت کی اجازت دے دی اور بتلا دیا کہ مجرم کی خطا معاف کر دینا اور ہے اور دل کا کھلنا اور ہے. ان دونوں چیزوں میں لوگ فرق نہیں کرتے. غلطی معاف کر دینا الگ ہے لیکن طبیعت ملتی نہیں پھر اس کے بعد جمتی نہیں. جو آدمی دوری رہتا ہے تھوڑا سا گیپ ہی رکھتا ہے ڈسٹنس رکھتا ہے تھوڑا سا وہ الگ چیز ہے معاف کرنا الگ چیز ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ خطا معاف کر دینے کے ساتھ فوراً دل بھی کھل جائے. اس واقعے میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خطا ہوئی تھی یعنی حضرت حمزہ کا قتل وہ اسلام سے پہلے ہوئی تھی اور اسلام لانے سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یقیناً ان کی خطا معاف کر دی گئی جو غلطی ان سے ہوئی حضرت حمزہ کے قتل. مگر خطا معاف کر دینے سے وہ طبعی اثر مان کیوں کر دل سے زائل ہو جاتا کہ صورت دیکھ کر قاتل ہونے کا بھی خیال نہ آتا. صورت دیکھ کر تو یاد آ جاتا نا کہ قاتل. اس لیے آپ نے حضرت وحشی کو اپنے سامنے آنے سے منع فرما دیا. لوگ اس میں بہت غلطی کرتے ہیں کہ خطا کی معافی اور دل کی صفائی کو لازم اور ملزوم سمجھتے ہیں. یہ غلطی ہے. خطا کی معافی الگ ہے اور دل کی صفائی الگ چیز ہے. پھر خطا کے معاف ہو جانے کے بعد میں دل کی صفائی کے واسطے یعنی انقباض دور کرنے کے واسطے آدمی کوشش کرے, خدمت کرتا رہے, ہدایت تحائف بھیجتا رہے اور جناب دوسرے ذرائع سے اپنے آپ کو مانوس کرنے کی کوشش کرے تو پھر دل میں بھی صفائی آ جاتی ہے. مگر کبھی نہیں بھی آتی. اور پھر صفائی آنے کے بھی درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ اس کا عدم مناسبت بھی کہلاتا ہے. مناسبت نہیں رہتی اس سے دوسرے آدمی سے جس سے غلطی نہیں ہوئی. آپ جو ٹرسٹ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ بے تکلف ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ میں وہ بے تکلف ہی نہیں رہتی. پتہ نہیں پھر کب کر دے کیا کر دے. ایک مرتبہ تو یہ سرخ میں ہاتھ ڈالے اس میں بھائی, دوسری مرتبہ پھر ڈس دیا تو کیا کر لے سکتے ہیں. وہاں پہ بچھو ڈس دے رہا تو سو جا رہا. قاری ظہیر صاحب تھے رحمت اللہ علیہ, نظام الدین کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. بڑے عجیب آدمی تھے. وہ فجر کے بعد کا بیان وہ بھی تبلیغیوں کا آپ کو پتا ہے کیسے نیند آتی ہے اس میں. تبلیغی بیان تو سب کو پتا ہے نا کہ یہ ایک ہی اسلوب میں چلنے والا ہے. ایک ہی بات ہوگی جو مختلف پیرائے میں سامنے آئے گی. تو لوگ چونکہ پہلے سے اس کو انڈرسٹوڈ کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا بھی تکان ہے تو سوتے ہیں. تو فجر کے بعد سارے سوتے ہیں. تو اس میں قاری ظہیر صاحب کا رکھتے تھے بیان. وہ ہنسنے ہنسانے والے آدمی. میں ان کے بہت بیانہ سنا ہوں. بہت مزہ آتا تھا ان کی باتوں. حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بہت ہنساتے تھے. حضرت کی مجلس میں شگفتگی کا سامان ایک آدھ ہونا پڑتا ہے ایسا جسے طبیعت میں شگفتگی بہلاوا ہوتا رہے. ایک مرتبہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. میں بھی تھا اتفاق سے اس میں. تو دودھ تھا دسترخوان پہ, انڈے تھے, تو مہمان بھی تھے. باہر کے مہمانوں کے لیے دسترخوان اوپر بھیجتا ہے نظام الدین میں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ظہیر وہ دودھ آگے بڑھانا ہے مہمانوں کی. تو انہوں نے دودھ بڑھا دیا. اس کے بعد انڈے رکھے ہوئے تھے. تو فرمایا بھائی ظہیر انڈے ادھر بڑھانا. کہنے کہ جو دودھ دیتا ہے وہ انڈے نہیں دیتا. یا تو دودھ لو یا انڈا لو. کیونکہ انڈے دینے والی مخلوق دودھ نہیں دیتی نا, اور دودھ دینے والی مخلوق انڈے نہیں دیا کرتی. کہیں گے جو دودھ دیتا ہے وہ انڈے نہیں دیا کرتا. اب حضرت انعام الحسن صاحب مسکرانے لگے. وہ ہنستے نہیں تھے, وہ مسکراتے تھے خالی. دو آدمیوں کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. ایک حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور ایک حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. یہ کبھی ہنستے نہیں تھے. ان کی ہنسی مسکرانا ہوتا تھا. کسی بات پہ اگر ہنسی آ گئی تو مسکرا دیا بس. کہا جو ہے نا وہ ان کے پاس نہیں تھا. اور یہ طبی چیزیں ہیں. یہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت ہنستے تھے. قہقہے کے ساتھ ہنستے تھے. مزاج کی بات ہوتی ہے, طبیعت کی بات ہوتی ہے. خطا معاف کر دینے سے فوراً دل صاف نہیں ہو جاتا. دیکھو اگر تم کسی کے نشتر چبھا دو پھر معافی چاہو اور اسی وقت وہ معاف بھی کر دے تو کیا معاف کر دینے سے زخم بھی فوراً اچھا ہو جاتا ہے؟ زخم تو لگا ہوا ہے وہ، ہرگز نہیں، بلکہ اس کا علاج مہینوں ہفتوں کرو گے تب کہیں اچھا ہوگا۔ یہی حال دل کے زخم کا ہے کہ خطا معاف کر دینے سے وہ معان مندمل نہیں ہوتا بلکہ دیر میں اچھا ہوتا ہے، اور کبھی خطا کار کے بار بار سامنے آنے سے دل کا زخم چھلنے لگتا ہے، تو اس وقت اس کی اجازت ہے کہ اس کو اپنے سامنے آنے سے منع کر دو تاکہ دل کا زخم زیادہ نہ بڑھے اور جلدی اچھا ہو جائے۔ ایسی حکمتیں ہوتی ہیں۔ مگر بالغ اس حالت کے ظاہر کرنے سے شرماتے ہیں کہ لوگ یوں کہیں گے کہ ان کے دل میں معافی کے بعد بھی غبار ہے، یہ محض تصنع ہے، فطرت کے خلاف ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، بناوٹ ہوگی۔ اور بعض اس سے تو نہیں شرماتے مگر دوسرے شخص کی دل شکنی کے خیال سے اس کو سامنے آنے سے منع نہیں کرتے اور اپنے دل پر جبر کیے رہتے ہیں، اگرچہ یہ عزیمت ہے مگر کبھی اس رخصت پر بھی عمل کرنا چاہیے جس پر حضرت وحشی کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ اگر رخصت شرعیہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کیا فرشتے فائدہ اٹھائیں گے؟ اور میرے نزدیک اس کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جس شخص کے سامنے آنے سے کلفت قابل برداشت ہوتی ہو وہاں عزیمت پر عمل کر لے، اور جہاں کلفت ناقابل برداشت ہوتی ہو وہاں رخصت پر عمل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لوگوں نے ایذا دی، مگر چونکہ وہ ایذائیں آپ کی ذات تک محدود تھیں اس لیے آپ ان کو آپ بہت جلد دل سے بھلا دیتے تھے۔ حضور کو جو تکلیف اوروں نے بھی بہت دی، اور ان ایذا دینے والوں کے اسلام کے بعد ان کی پہلی ایذا کا آپ کو خیال بھی نہیں رہتا تھا، پہلی تکلیف کا اسلام لانے سے پہلے کی۔ اور حضرت وحشی کی ایذا کا اثر آپ کی ذات ہی تک نہ تھا بلکہ انہوں نے حضور کے چچا کو قتل کیا تھا، اور بری طرح قتل کیا تھا، جس کا صدمہ حضور کو بھی اور حضرت حمزہ کے سب عزیزوں کو بہت تھا، جس کی وجہ سے حضرت وحشی کی صورت دیکھنے کا آپ کو تحمل نہ تھا، اس لیے یہاں آپ نے رخصت پر عمل فرمایا۔ لیکن بعض لوگوں کو ہر حالت میں عظیمت ہی پر عمل کرنے کا شوق ہوتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں، چنانچہ بعض لوگ عمدہ غذائیں نہیں کھاتے۔ اگر معالجے کے طور پر ایسا کیا جائے تو اور بات ہے، علاج کرنے کے لیے اپنے نفس کا، مثلا کسی کو عمدہ غذاؤں سے نقصان ہوتا ہے۔ باقی بلا وجہ رخصت شرعیہ اور نعم الہیہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے باوجود ضرورت کے بھی کام نہ لینا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حدیث میں ان اللہ یحب ان یؤتی رخصہ کما یحب ان یؤتی عزائمہ، دیکھیے اگر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی اختیار کیا جائے جیسے وہ پسند کرتے ہیں کہ عزائم کو بھی اختیار کیا جائے۔ کبھی کبھی ہم اپنے بچے کے لیے آم لاویں یا کوئی مٹھائی لائیں اور وہ نہ کھائے تو کیا ہم کو ناگوار نہ ہوگا؟ ضرور ناگوار ہوگا کہ اس نے ہماری محبت کی قدر نہ کی۔ اسی طرح اگر حق تعالیٰ اپنے بندے کو آم اور مٹھائی کھلانا چاہیں اور وہ نخرے کرے کہ نہیں میں تو روٹی کھاؤں گا تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ جب وہ حلال طریقے سے عمدہ نعمتیں بھیجیں تو ان کو عطا حق سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو اپنے سامنے سے غائب ہونے کو فرمایا، اور ان اللہ کے بندے نے اس کو خوشی سے منظور کیا اور عمر بھر کے لیے حضور سے اپنا منہ چھپا لیا، کبھی سامنے نہ آئے۔ اللہ اللہ، ان کے دل پر کیسے سانپ لوٹتے ہوں گے۔ حضرت ویسے نے تو ایک دفعہ بھی آپ کو نہ دیکھا تھا، ان کا صبر پھر بھی آسان تھا، مگر حضرت وحشی کا حضور کو دیکھنے کے بعد پھر سامنے نہ آ سکنا بہت سخت ہے۔ کسی نے اپنے معشوق کو دیکھا ہی نہ ہو اس کا فراق اتنا شدید نہیں جتنا اس کا فراق شدید ہوتا ہے جس نے ایک نظر دیکھ لیا پھر عمر بھر ترستا رہا دیکھنے کے باوجود۔ دیکھیے باوجود کہ اویس حضرت وحشی کو تو زیارت سے روک دیا گیا، مگر کیا ان کے فضائل میں کچھ خلل آیا؟ وحشی تو صحابی ہیں، تو صحابی تو صحابی کی فضیلت والے، ویسے کرنی ویسے کرنی۔ جب زیارت فی الحیات میں بھی یہ بات ہے تو عدم زیارت مجیب نفس نہیں، یہ بتانا چاہ رہے تھے نا سر۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک آپ کو حضور کی زیارت نہیں ہوئی، اور وہ بزرگ کو حضور کی زیارت ہو گئی کہتے، اور ان کو حضور کی زیارت ہی نہیں ہوئی۔ ارے بھائی، یہ غیر اختیاری باتیں ہیں۔ تو خواب کی زیارت پر کمال کا مدار کیوں کر ہو سکتا ہے، اور اس کا نہ ہونا موجب نقص کا سبب کیسے ہوگا؟ اس لیے اس کو مقصود نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ مقصود وہ اعمال ہیں جن کا بندہ مکلف ہے، جن کا بندہ ذمہ دار ہے۔ جو اس کے اختیار میں ہے. پس اگر ایک شخص اعمال میں پختہ ہو, اگرچہ خواب میں حضور کی زیارت اسے کبھی نہ ہوئی ہو, وہ اس شخص سے بہت زیادہ کامل ہے جس کو زیارت نبوی خواب میں بہت ہوتی ہے مگر اعمال اختیاریہ میں کوتاہی کرتا ہے. خوب سمجھ لو. یہ ہوتے ہیں حضرت حامی کے علوم بڑے عجیب ہوتے ہیں, بہت گہرائی ہوتی ہے اس میں. میں نے کہا تھا پورا آواز لائن سے نہیں سناؤں گا, کہیں کہیں سے سنا دوں گا. تو بات چلی تھی اس پر کہ مسلمان کے گناہ کرنے سے اس میں جب اس کو دنیا میں بھی وحشت ہو جاتی ہے, غیر مسلم کو تو نہیں ہوتی اتنی لیکن مسلمان کو بہت ہوتی. اور اس ضعف نور ہی کی وجہ سے بعض کو ظلمت معصیت سے وحشت کم ہوتی ہے, اور اگر اس کا نور کامل ہوتا تو گناہوں سے بہت زیادہ وحشت ہوتی. اس لیے مسلمان کو گناہ کر کے عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے کہ اس کا نور باطن مبدل بظلمت اور انشراح قلب مبدل بوحشت ہو جاتا ہے. بس مسلمان تو خامخواہ گناہ کرتا ہے. بس گناہ کا علاج کرنا ہر اعتبار سے ضروری ہوا, اور علاج ہوتا ہے بزد, اور گناہ کا منشا شہوت ہے اور اس کی ضد مجاہدہ. پس گناہ کا علاج مجاہدہ ہوا, اور اس کا حاصل ہے نفس کو شہوت سے روکنا, اور شہوات مختلف ہیں اس لیے ان کا علاج یعنی مجاہدات بھی مختلف ہیں. کیونکہ آج کل اس سے بہت غفلت ہے, جس آیت کو میں نے اختیار کیا ہے اس میں بھی ایک خاص قسم کی شہوت کا علاج ہے, یعنی ایک خاص قسم کا مجاہدہ مذکور ہے. اس کو عام طور پر مجاہدہ ہی نہیں سمجھا جاتا, اسی لیے اس کو اختیار نہیں کیا جاتا. کیونکہ ہم لوگوں میں بھی ایک مرض ہے کہ عبادت و مجاہدات میں بھی انہی کو اختیار کرتے ہیں جس سے شہرت حاصل ہو. مجاہدہ بھی ایسا ہونا کہ اس سے شہرت ہو جائے کہ یہ فلاں مجاہدہ کرتے ہیں, جھاڑ پہ لٹک کے عبادت کرتے ہیں, بڑی شہرت ہو جائے گی ارے جھاڑ پہ لٹک کے عبادت کرتا ہے. چنانچہ نماز روزہ اور ذکر و شغل بہت لوگ کرتے ہیں مگر جن عبادت سے شہرت نہ ہو, جیسے نگاہ کا روکنا, دل کو شہوت سے بچانا, ایسے کام بہت کم لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان سے شہرت نہیں ہوتی. بہت لمبی لمبی نماز پڑھو, ایسی لمبی تسبیح لے کے ہزار دانوں کی بیٹھ جاؤ, پڑھ رہے ہیں پھر رہے ہیں, لوگوں میں بڑا ہوتا ہے یار ہر وقت ذکر فکر میں رہتا ہے. اسی طرح ایک خاص عبادات اور مجاہدہ ہے جن کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے, جو کہ ایک شہوت کا علاج ہے, وہ طاعت انفاق ہے, خرچ کرنے کی طاعت. بہت لوگوں کے کچھ معمولات نماز روزہ ذکر تلاوت وغیرہ میں مقرر ہیں مگر طاعت انفاق کا کوئی معمول کسی نے مقرر نہیں کیا. خرچ کرنے کی ایک عادت ڈالنا, کبھی کوئی موقع ہوا کچھ کر لیا, وہ الگ چیز ہوتی ہے. اسی طرح انفاق کی ایک خاص فرد کو کہ امر بالمعروف ہے, جس کا ایک خاص معنی کہ انفاق کے فرد ہونا عن قریب مذکور ہوتا ہے, لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے. خرچ کرنے کا ایک شعبہ جو ہے نا امر بالمعروف بھی ہے, لوگوں کو بولنا, اس کے متعلق بھی کسی نے کچھ معمول مقرر نہیں کیا, بلکہ لوگوں نے اس کے متعلق یہ سبق یاد کر لیا ہے کہ عیسیٰ بدی خود و موسیٰ بدی خود. حالانکہ یہ مسئلہ خود ہی غلط ہے, کیونکہ صحت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا الگ ہونا اور ان دونوں صاحبوں کا باہم متفرق فی الدین ہونا لازم آتا ہے, حالانکہ آیت قرآن سے دونوں کا دین ایک ہونا اور دونوں میں فرق نہ ہونا منصوص ہے. امر بالمعروف میں سختی مناسب نہیں, ایک عنوان ہے, اس کے تحت کچھ مضامین چل رہے ہیں. عوام کی دست اندازی سے فساد ہوگا. شریعت کا مقصود امر بالمعروف نہیں نہی منکر سے اصلاح ہے, نہ کہ فساد. لہذا ہاتھ سے امر بالمعروف کرنے کا حکم عام نہیں بلکہ اہل حکومت کے ساتھ خاص ہے. من رام ان کو منکرن فلی وغیرہ بھی ادی ہے نا, جو آدمی کسی غلط بات کو دیکھ رہا ہو تو اس کو ہاتھ سے روک دے, تو کہتے ہیں یہ عوام کا کام نہیں کیونکہ اس میں فساد ہوگا. لیکن حکومت کے درجے ہیں باپ کو بیٹے پر, شوہر کو بیوی پر, استاد کو شاگرد پر, فی الجملہ حکومت ہوتی ہے, یعنی ایک قسم کی حکومت ہوتی ہے. لہذا ان کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہاتھ سے بھی امر بالمعروف کا حکم ہے, لیکن غیروں کے ساتھ ایسا نہ چاہیے. وہاں صرف زبان سے کام لیں اور وہ بھی نرمی سے, اور پھر امر بالمعروف بزرگوں کو بھی کیا جاتا ہے, بڑوں کو بھی کیا جاتا ہے, بڑا کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کو بھی تو بولیں گے نا, مگر وہاں نرمی کے ساتھ ادب کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر اپنے سے بڑے کو کچھ کہنا پڑ جائے, جیسے اولاد کو ماں باپ سے کچھ کہنا پڑ جائے, شاگرد کو استاد سے کچھ کہنا پڑ جائے، مرید کو شیخ سے کچھ کہنا پڑ جائے، تو وہاں ادب کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک مضمون لکھ کر نقل کے واسطے مولانا کو دیا کہ یہ نقل کرو۔ اس میں ایک جگہ املا کی غلطی تھی، املا میں نے تحریر کی، رائٹنگ کی، وہ غلطی اتفاقاً ہو گئی تھی، مگر مولانا کا ادب دیکھیے کہ اس میں خود اصلاح نہیں دی بلکہ اس لفظ کی جگہ چھوڑ دی نقل کرتے ہوئے، وہ جگہ وہ لفظ ہٹا کے اپنا لفظ لکھنے کے بجائے اتنی جگہ سفید چھوڑ دی۔ نقل کرنا تھا نا اس کو، دوسری کاپی پہ نقل کرنا تھا، فیس اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں پرنٹر، بلکہ اس لفظ کی جگہ چھوڑ دی۔ بعد میں حاجی صاحب سے آ کر عرض کیا کہ اس مضمون میں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا، اس کو دوبارہ بتلایا جائے۔ حاجی صاحب نے جو اس کو دیکھا تو قلم لے کر فوراً کاٹ دیا اور صحیح لکھ دیا اور فرمایا کہ یہاں مجھ سے املا میں غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد حاجی صاحب بار بار اس واقعے کو بیان فرماتے تھے اور مولانا کی بہت تعریف فرماتے تھے کہ سبحان اللہ، مولانا میں ادب کا بہت ہی بڑا حصہ ہے کہ باوجود بڑے عالم ہونے کے خود غلطی کو درست نہیں کیا بلکہ اول دکھلایا، جب میں نے ہی درست کر دیا تو بعد میں صحیح نقل کیا اس کو۔ کیسے لوگ تھے، ان کی کہاں تک پہنچتی۔ دیکھیے مولانا نے اس موقع پر نہ تو غلوف الاعتقاد سے کام لیا کہ پیر کی غلطی کو بھی غلطی نہ سمجھتے، پیر بولا تو لہٰذا جو غلط بولا وہ بھی لگ دو، نہ تو غلوف الاعتقاد سے کام لیا کہ پیر کی غلطی کو بھی غلطی نہیں سمجھا، اور نہ بے ادبی کی کہ خود اصلاح دے کر پیر سے کہہ دیتے کہ یہاں آپ نے غلطی کی تھی میں نے صحیح کر دیا ہے، بلکہ لطیف طریقے سے شیخ کو مطلع کر دیا۔ جب انہوں نے خود غلطی کی اصلاح کر دی، اس کے بعد صحیح الفاظ اسی کو صحیح الفاظ لکھے، اسی کو کہتے ہیں برکف جامع شریعت، برکف سندان عشق، ہر حوسنا کے ندانت، جام و سندان باختن۔ ایک ہاتھ میں شریعت کا جام ہو اور ایک ہاتھ میں محبت کا جام ہو، عشق کا جام ہو، ہر آدمی کے بس کی چیز نہیں ہوتی ہے کہ ہتھوڑے کو اور کانچ کو، گلاس کو، دونوں کو ٹکرانا اور پھر دونوں نہ ٹوٹنا، یہ ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہے۔ عشق تو ہتھوڑے سے تعبیر کر رہے ہیں، عشق تو گویا ہتھوڑا ہے، اور شریعت کو جو ہے نا جام سے تعبیر کر رہے ہیں، کانچ کے گلاس سے۔ تب ادھر محبت کا ہتھوڑا بھی ہو اور ادھر شریعت کا جام بھی ہو، اور دونوں کو پھر آپ ٹکرائیں بھی، یعنی دونوں کو ملائیں بھی، پھر وہ بھی نہ پھوٹے اور کام بھی ہو جائے، یہ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ادھر کرنے کو گیا تو ادھر ہو جاتا، ادھر کرنے کو گیا تو ادھر ہو جاتا۔ ہر حوث نہ کے ندانت، جام و سندہ باختن۔ جاہل تو اس موقع پر پریشان ہو کر کیوں کہہ دے گا، درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، بازمی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش، کے سمندر میں بٹھا دیا تختہ بند کر کے، اور اس کے بعد کہا کہ دامن پہ پانی نہ لگے خبردار، آپ نے تو مجھے ایسا پھنسا دیا ہے کہ ادھر تو پیر کی ادب کا حکم ہے اور ادھر امر بالمعروف کا حکم ہے، دونوں کو کیوں کر جمع کریں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو جمع کر کے دکھلا دیا۔ غرض، ہم لوگوں نے طاعات میں بھی انتخاب کر کے انہی کو اختیار کیا ہے جن میں مشقت اور مجاہدہ تو کچھ نہ ہو اور شہرت زیادہ ہو جائے، اور جن طاعاتوں میں شہرت نہیں ان کو بالکل اختیار نہیں کر دے، یا ان میں بھی آسان کام کو لیتے ہیں جس سے نفس پر گرانی اور مشقت نہ ہو اور اس کی لذت اور شہوت فوت نہ ہو۔ چنانچہ انفاق نے یہی عمل کیا ہے جس کا اس آیت میں امر ہے، خواہ انفاق مالی ہو یا انفاق علمی ہو۔ انفاق علمی کی ایک فرد امر بالمعروف ہے، آپ علم خرچ کر رہے نا، اس کو بھی ہم نے اس واسطے چھوڑ رکھا ہے کہ اس میں نفس پر مجاہدہ ہے، حالانکہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے امراض کی جڑ شہوت ہے اور وہ بغیر اصلاح کے، وہ بغیر مجاہدے کے اصلاح پذیر نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم کو انفاق کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جس میں ایک تو انفاق مالی ہے، اس سے شہوت مال اور حب دنیا کا ازالہ ہوتا ہے، مگر اس انفاق کے بھی درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ لاکھ روپے والا پانچ روپے دے دے، ایسے انفاق کو تو سلام، یہ کوئی خرچ ہے؟ اس کی تو وہی مثال ہے جیسے ایک عاشق اپنے محبوب کے پیچھے کوٹھے پر سے کود پڑا تھا، گرنے کے بعد اٹھانا گیا، زخمی ہو کر بے ہوش پڑا رہا، لوگ جمع ہو گئے، شیخ سعدی بھی وہاں سے گزرے، پوچھا یہ کیوں پڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے محبوب کو جاتا ہوا دیکھ کر کھوٹے پر سے کود پڑا تھا۔ وہاں نزدیک ہی ایک زینہ بھی تھا، شیخ سعدی کو ظرافت سوجی اور زینے کی ایک سیڑھی چڑھ کر دھم سے کود پڑے اور فرمایا کہ ہم بھی عاشق ہیں۔ مگر عشق سعدی تا بزانو، یعنی پیر تک ہی ہوتا ہے، سعدی کا عشق زانو تک ہی ہے، ہمارا عشق تو اتنا ہی ہے کہ ایک سیڑھی سے کود جائیں۔ تو جیسے شیخ سعدی نے کودنے کا نام کیا تھا، اسی طرح یہ حضرت بھی لاکھ روپے میں سے پانچ دے کر انفاق کا نام کرتے ہیں۔ تو یہ انفاق معتبر نہیں، کیونکہ اس میں کوئی مجاہدہ نہیں ہوتا۔ اب کسی آدمی کی آمدنی بہت ہے، اللہ پاک نے اس کو دیا ہے، جو وہ جانتا ہے کہ اس کو اللہ نے کتنا دیا ہے، اب اس میں سے تھوڑے پیسے دے دیا، عام لوگوں کے چندے سے اس کا زیادہ چندہ ہے، تو لوگوں کو تو کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے زیادہ دیا ہے، لیکن ان کو معلوم ہے نا کہ اس نے کتنا دیا ہے، کیا دیا ہے۔ تو یہ انفاق معتبر نہیں، یعنی اس میں کوئی مجاہدہ نہیں، یعنی یہ اس آیت کی فضیلت میں نہیں آتا۔ بول رہے ہیں وہ انفاق بھی انفاق ہی ہے، وہ بھی ثواب کا ہی کام ہے، لیکن لن تنالوا البر والی جو آیت ہے کہ خیر کے کمال کو، ایمان کے کمال کو پہنچنا، اس سے بحث ہے، اس وقت جو موضوع اس کا وہ ہے۔ معیار یہ ہوتا ہے کہ اتنا خرچ کرے جس سے دل دکھے، ہاں، کیونکہ بدوں اس کے بخل زائل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ میرا دل تو ایسا ذہین ہے کہ لاکھ میں سے پانچ دینے سے بھی دکھتا ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ دکھنا ہی معتبر نہیں، تمہاری رائے غلط ہے، تم ایک کمیٹی مقرر کرو اور احباب سے مشورہ کرو کہ مجھے کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ غلط انفاق معتبر وہ ہے جس سے دل پر معتب بھی اثر ہو، خاص اثر ہو اور کچھ دکھن محسوس ہو، پھر رفتہ رفتہ خرچ کی عادت ہو جائے گی، جیسے سخیوں کو عادت ہوتی ہے، اور بخل جاتا رہے گا۔ اور پھر کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ سخی کو بھی ہاتھ سے روکنا پڑتا ہے، بس کر بھائی، کیونکہ بعد مواقع پر شریعت اور عقل اس کو حکم دیتے ہیں کہ اب ہاتھ روکو۔ خیر یہ تو بات کا درجہ ہے، ابھی تو ہم کو انفاق کی عادت ڈالنا چاہیے، مگر افسوس ہے کہ ہم نے اطاعت میں سے بھی ان کا انتخاب کیا ہے جن میں کچھ خرچ نہ ہو، جیسے ایک کھانے والے نے آیات میں سے انتخاب کیا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تم کو قرآن میں کون سی آیت زیادہ پسند ہے، تو ہاں ایک آیت احکام میں سے ہے اور ایک آیت دعاؤں میں سے ہے، یہ دو مجھے بہت پسند ہے۔ احکام میں سے کلو و شربو، کھاؤ پیو، اور دعاؤں میں سے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ اور جیسے گلستہ میں حکایت ہے کہ ایک بخیل کا لڑکا بیمار ہوا، تو لوگوں نے کہا قرآن کا ختم ہونا چاہیے یا ایک بکرا ذبح کرنا چاہیے۔ بخیل نے کہا کہ ختم قرآن بہتر ہے، بس ایک قرآن ختم کر دیا۔ کسی حکیم نے یہ بات سنی تو کہا اس کو ختم اس لیے آسان تھا کہ قرآن تو زبان پر ہے اور مال جان سے پیوستہ ہے، یاد رکھو اس طرح سے اصلاح کامل نہیں ہوتی، نہ شہوت اور حفظ زائل ہوتی ہے۔ کتنے بجے چاہیے ہم؟ یاسین شریف کا ختم بھی پڑھانا کرانا ہے۔ میں نے نظام الدین میں یہ بات دیکھی ہے اور دوسری جگہوں پر بھی دیکھی ہے، مگر نظام الدین کا تو ہمیشہ کا معمول ہے، اور اللہ کرے کہ کوئی اس طرح کی چیز اپنے پاس بھی قابو میں آ جائے، کہ وہاں مغرب کی نماز کے بعد روزانہ سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے اور دعا کا اہتمام ہوتا ہے، چونکہ دعاؤں کے لیے وہاں چٹھیاں آتی رہتی ہیں، اور ویسے بھی دین کے کام میں دعاؤں کے اہتمام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک ان کی دعاؤں کی برکت سے پوری دنیا کے اندر کام بہت برکت کے ساتھ چلا رہے، اور پوری دنیا بھر میں ہر قسم کے شرور، فتن، آپس کے جھگڑے، فساد، دنگا، مکاریاں، دشمنوں کی مکاریاں، دسیسہ کاریاں، پالیٹکس اور گڑبڑ کرنے کے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، وہ سب ہونے کے باوجود اللہ پاک حفاظت سے چلا رہا ہے۔ ایسے اداروں میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس واسطے کہ ایک تو شیطان رکاوٹ ہے بہت بڑا، دوسرے کہ کام کرنے والوں کے اندر خود بھی شیطانیت بہت ہوتی ہے، گناہ کا غلبہ ہے، نفس و شیطان سے ہارے ہوئے ہیں،
مختلف قسم کی باتیں پیش آ جاتی ہیں، کوئی شرارت ہو جاتی ہے، کوئی نفس بہکا دیتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اور دشمن جو ہے نا وہ ہر طرف سے نگاہ لگائے ہوئے ہے کہ کبھی کسی طرف سے کوئی موقع ملے تو جو ہے بدنام کرنے میں اور جناب دوسرے کاموں کے کرنے میں لگے ہوئے ہیں لوگ. اور کام جو ہے نا وہ بعض وقت اجتماعی کام دشوار بہت ہو جاتے ہیں، پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ پیسے رہتے ہیں لیکن انتظام آسان نہیں ہوتا ہے، آپس میں لڑ لے رہے ہیں تو انتظام کیا ہوگا، بہت سے اعتبار، کسی کو کوئی بدخواہ ہوتا ہے، کوئی لڑنے پہ آ جاتا ہے، کسی کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ کسی بات پہ آ گیا لڑنے پہ کہ میرے بچے پہ ہاتھ اٹھا دیا سب. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پڑھانا اور جلدی پڑھانا اور کبھی اس پہ ہاتھ سختی نہیں کرنا، اور ہم جیسا بول رہے ہیں ویسا کرنا، اور جب بھی غلطی ہوگی تو استاد کی ہوگی، تمہاری ہوگی، ہمارے بچوں کی نہیں ہو سکتی. مینٹالٹی ایسی ہے کچھ. حفظ کے بارے میں تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک باضابطہ پالیسی بنا کے لوگوں کو باور کرایا جائے کہ اس میں تو سختی کرنی پڑتی ہے. حفظ جو ہے نا یہ صرف تعلیم نہیں ہے، یہ ایکسرسائز ہے. خیر میں ابھی قانون نہیں بنا رہا ہوں یہ، اور آپ سے وہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس کو آپ الاؤ کریں، نہ میں اساتذہ کو اس کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اصولی بات بتا رہا ہوں میں. یہ ہے بات، یہ کراٹے کی کلاس ہے. اب کراٹے ماسٹر کو بولے تو ہاتھ نہیں لگانا، ایسے بولے یہ ڈونٹ ٹچ، اور پورے کراٹے آ جانا. یہ کیا بات ہوئی سر؟ ریسلنگ سکھانا ہے، دو پہلوانوں کو اپنے دنگل میں اتار دیا ہے، ڈونٹ ٹچ، تو ادھر سے اشارہ کرتے انہیں گر جانا، انہیں ادھر سے اشارہ کرتے تو گر جانا. وہ ریسلنگ ہوتی نا جو شو کی جو ہوتی ہے، اس میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں ایک دن قریب سے جا کے دیکھا تو اینگل ایسا رکھتے ہیں کیمرے کا کہ ایسا لگتا ہے ادھر سے اس نے گھسا مارا اور اس کے مارنے سے انہیں گرا. کہہ رہے درمیان میں ایک ہاتھ سے زیادہ کا فاصلہ ہوتا ہے اس کے مارنے میں اس کے گرنے میں. اس نے یہاں سے یوں کیا، وہ ادھر سے گر گیا، اور حالانکہ بیچ میں ایک ہاتھ باقی ہے. شو فٹ اپ ایسا ہوتا ہے بعض وقت. یہ جو ہے ایک مشق ہوتی ہے، کیونکہ بچے کو کنسنٹریشن لانا ہے کہ وہ اس کے دماغ میں بیٹھے. کوئی بات انفارمیشن کی نہیں ہے کہ آپ اس کو انفارم ایک بات کر رہے ہیں، اس کی نالج میں ایک بات لا رہے ہیں، ایسی نہیں ہوتی ہے بات. وہ تو جانتا بھی نہیں کہ اس میں کیا ہے، تو اس کے اندر بیٹھنے کے واسطے جو دماغ کی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، اس کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں جس سے وہ جا سکتی تھی. یا تو ذاتی شوق ہو اس کو، عام طور پر یہ بڑے بچے کرتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ان کو شوق ہوا کہ میں حافظ بن جاؤں، تو وہ بچہ بہت آسانی سے بغیر کسی سختی کے وہ، چونکہ اس کا اپنا شوق ہے، وہ لے لیتا ہے. اور جو ہم چھوٹے بچوں کو شریک کرتے ہیں، ان کے پاس وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو زبردستی بٹھائے ہوئے ہیں. تو اب ان کو کنسلٹیشن لانے کے لیے کیا چاہیے؟ خوف چاہیے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو ٹچ بھی کرنا پڑتا ہے، دھپا مارنا پڑتا ہے سختی کا. ہم نے تو بہت مار کھائے، حالانکہ ہم جو حفظ میں مار کھایا وہ عالم میں بھی کھانا چاہیے نا. پورے عالم کے کورس میں کبھی مار نہیں کھایا، کیونکہ وہاں پہ نہیں ہے وہ ایکسرسائز، وہ دوسری چیز ہے. وہ اس میں ہے وہ. خیر کسی دن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لوگوں میں یہ شعور زندہ ہو جائے گا، تو لوگ ماننے بھی لگیں گے اس بات کو، ان کو محسوس نہیں ہوں گا انشاءاللہ. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے جہتی مسائل ہوتے ہیں، پیرنٹس کے مسئلے، اسٹوڈنٹس کے مسئلے، اساتذہ کے مسئلے، دشمنوں کے مسئلے، حاسدوں کے مسئلے، بدنیتی کرنے والوں کے مسئلے، سرکاروں کے مسئلے، غیر سرکاری مسئلے، دین کا کام نہیں ہونے دینے والے مسئلے، دین کے کام میں فرق رکھنے والے لوگوں کے مسئلے، کہ اسکول آف تھاٹ الگ الگ ہے، وہ ان کا دین کا کام نہیں ہونا، ہم جو دین سمجھ رہے ہیں وہ ہونا، پہلے سے وہ دین بدتمیزی پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو، پورا طوفان بدتمیزی کیوں نہیں، وہ دین ہی نہیں ہوتا دیکھا جائے، مگر ان کے پاس وہ دین ہے، ان کا وہ مذہب ہے. اس کے واسطے جو ہے ضرورت پڑتی ہے کہ اداروں کے اندر بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اجتماعی طور پر قرآن پاک سورہ یاسین پڑھ کے دعا کا اہتمام کیا جائے،
اس لیے یہ بات آئی تھی تجویز میں کہ اگر پابندی سے نہیں ہو سکا تو کبھی کبھی جب ہمارا اجتماع ہوتا ہے، جب ہماری مجلس ہوتی ہے اس موقع پر کوئی خاص موقع پیش آ رہا ہے، جیسے اب جیسے یہاں تبلیغ کا اجتماع آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مسجد میں دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، ایسے اپنے پاس میں بھی کبھی فنڈ ریزنگ ہوتی رہتی ہے، کبھی جلسے ہوتے رہتے ہیں، تو اس موقع پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی ضرورت بڑی محسوس ہوتی ہے کہ دعا کا اہتمام کثرت سے ہو. اللہ تعالیٰ ہی ہیں سب کچھ کرنے والے، انہیں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی آسان کرنے والے ہوتے ہیں، وہی رکاوٹوں کو دور کرنے والے ہیں، وہی موانعات کو ختم کرنے والے ہیں. تو اس لیے ان شاء اللہ تعالیٰ دعا کرنے سے پہلے بھی سورہ یاسین پڑھ کے دعا کر لیں گے. 9:30 ہے بولے نہیں نماز. سلوک میں جو ہے وہ ذکر کے اہتمام کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. سلوک میں جو ہے کثرت سے ذکر کرنا پڑتا ہے، اور کثرت سے مراد یہاں پر عام کثرت نہیں ہوتی. جیسے درود شریف کوئی آدمی 300 مرتبہ پڑھ دیتا ہے تو وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں کی فضیلت حاصل کر لیتا ہے. قرآن شریف کی 100 آیتیں ایک دن میں تلاوت کرنے والا آدمی وہ زیادہ تلاوت کرنے والوں میں، پابندی سے تلاوت کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، قانتین میں آ جاتا ہے، جیسا کہ حدیثوں میں. ذکر کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ذکر ایک ایکسرسائز ہے، خیال کی ایکسرسائز ہے، لطائف کا ایکسرسائز ہے، دل کا، کہ اس میں اس کے اثرات کو، انوارات کو بٹھانا ہوتا ہے. انوارات جذب کرنے کی صلاحیت دل میں لانا ہوتا ہے. اور دوسرے یہ کہ ذکر یاد کرنا الگ ہے، یاد رہنا الگ ہے. تو ذکر اتنا کرنا کہ یاد رہنے لگے، وہ مقصود ہے اس کا. اور اس کو ہزاروں میں کرنا پڑتا ہے، بعض منتوں ہزاروں میں کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے سالک کو یہ چاہیے کہ وہ ذکر کا اہتمام کثرت سے کرے. ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو عام طور پر مشائخین بتا دیتے ہیں کہ بھائی تم فجر کے بعد یا فجر سے پہلے کسی ایک وقت میں مقرر کر کے 12 تسبیح پڑھ لیا کرو. مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن اہتمام جس کو، جس آدمی کو دھن ہوتا ہے ذکر کا، اس آدمی کے ذہن میں صرف اتنی ہی بات نہیں ہوتی کہ میں یہ کر کے فارغ ہو جاؤں، ذکر ہو رہا ہے، ہاں ہو رہا، پابندی 12 تسبیح پڑھ رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے صوفیاء نے اس کی الگ الگ مشقیں کی ہیں اور کرائی ہیں اور کرتے رہتے ہیں. عام طور پر سلسلے چشتیہ اور قادریہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ 12 تسبیح سے شروع کرتے ہیں، اور ذکر ان کے پاس جہری ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے 200 مرتبہ، الا اللہ کا ذکر 400 مرتبہ، اللہ اللہ کا 600 مرتبہ، اللہ کا 100 مرتبہ، اور سلسلے قادریہ میں اللہ کے 100 مرتبہ کے بعد یا حی یا قیوم بھی 100 مرتبہ ہوتا ہے. اور سلسلے قادریہ میں ذکر کے ہو جانے کے بعد، اور چشتیہ میں بھی ذکر کے ہونے کے بعد میں ایک مرتبہ اپنے مشائخ کے نام پر فاتحہ دینا بھی ہوتا ہے. انڈیویجول کام ہے نا، یہ انفرادی کام ہوتا ہے کہ ذکر کے ختم پر فاتحہ دے کے ان کی روحوں کو بخش دیا جائے کہ جن کے واسطے سے سلسلہ ہم تک پہنچا ہے. ازواج صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، یہ بات نہیں ہے کہ ہم لوگ فاتحہ دینے والے لوگ نہیں ہوتے، ہم لوگ فاتحہ دیتے ہیں لیکن صحیح قسم کا دیتے ہیں، صحیح طرح کا، اور دینا چاہیے. اب جو اس دنیا سے گزر گئے ان کی خدمت کرنے کی یہی صورت ہے کہ آپ ان کو پڑھ کے ثواب بخش دیا کریں، ان کے نام پہ صدقہ کر دیا کریں. اور انہی سلسلے قادریہ اور چشتیہ کے علاوہ ان کے پاس بھی اور سلسلے نقشبندیہ وغیرہ کے اندر جو ہے وہ ذکر سری اور خفی ہوتا ہے، آواز نہیں ہوتی. پھر آواز نہ ہو زبان سے ہو، یہ ذکر سری کہلاتا ہے. اور آواز نہ ہو اور زبان سے بھی نہ ہو تو یہ ذکر خفی اور ذکر قلبی کہلاتا ہے. تو وہ جو 12 تسبیحیں ہیں، ان 12 تسبیحوں میں سے ہمارے ساتھیوں میں سے بہت کم ساتھی پوری 12 تسبیحیں پڑھتے ہیں، اور پابندی تو بہت ہی کم ہوتی ہے. دو تین ہفتے اگر کسی نے چار ہفتے کر لیا تو بعد آپ پہ اطلاع دیتا ہے کہ چار ہفتے سے پابندی سے ہو رہا ہے. اب کہیں میں جم کو گیا تھا چار ہفتے گیا تھا تو اس سے کیا مسلس بن جائیں گے آپ کے ڈولے بن جائیں گے. یہ بھی ایکسرسائز ہے مگر یہ ہے کہ پھر بھی کچھ لوگ پورا نہیں کرتے, خالی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں, کچھ لوگ خالی اللہ پڑھ لیتے ہیں, مگر یہ ہے کہ وہ بہت ہی چھوٹا حصہ ہے ذکر کی مشق کا. شروع میں ساری کو تو کوئی شمار میں نہیں ہے اتنا کرنا, اس نے کر لیا تو کوئی بڑا کام کیا ہی نہیں. دوسرا طریقہ ذکر قلبی کا ہوتا ہے, وہ بہت آسان بھی ہوتا ہے, وہ کسی کو دکھتا بھی نہیں, وہ برکت بھی بہت ہے اس میں, انوارات بھی بہت ہیں اس میں, یعنی زیادہ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں. پھر آپ نے کتابوں میں بھی سنا ہے, بیانات میں بھی سنا ہوا ہے کہ یہ ذکر جو ہوتا ہے ایک ضربی بھی ہوتا ہے, کئی ضربی بھی ہوتا ہے. پھر یہ ذکر جو ہوتا ہے وہ پورے کلمے کا بھی ہوتا ہے, آدھے کلمے کا بھی ہوتا ہے, اس میں ذات کا بھی ہوتا ہے, یعنی لا الہ الا اللہ پورا ہو یا الا اللہ ہو یا اللہ اللہ ہو یا اللہ ہو, ایسا بھی ہوتا ہے. اور یہ جو ہے حبس دم کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے, سانس کو روک کر. اور یہ پانچ انفاظ کے طریق میں بھی ہوتا ہے کہ سانس کے درمیان میں ذکر کرنا, سانس چلتے ہوئے ذکر کرنا, جاتے ہوئے سانس آتے ہوئے ذکر کرنا. اور جس آدمی کو پانچ انفاظ کی عادت ہو جائے نا, اس آدمی کا خواطر پر قبضہ ہو جاتا ہے. خاطر جہاں سے بات بگڑتی ہے, سب سے پہلی چیز برائی کی طرف چلنے والی ہوتی ہے وہ دل پر آنے والا کلام ہوتا ہے, دل میں آنے والی بات, اسی کو وسوسہ کہتے ہیں. آپ دل میں جب بات آتی ہے, خطرہ آتا ہے, تو پھر ادھر توجہ ہوتی ہے, پھر اس میں انوالومنٹ ہوتا ہے, پھر رغبت ہوتی ہے, پھر ارادہ ہوتا ہے, پھر چل پڑنے لگتی ہے گاڑی آگے, اور اتنی تیز رفتاری سے چلتی ہے کہ سیدھا جہنم میں جا کے بعد وقت گرتی ہے. تو خطرہ وہاں سے شروع ہوتا ہے, اس کو خطرہ کہتے ہیں. اور چونکہ وہ ڈینجر چیز ہے اس لیے ڈینجر کو خطرہ بولتے ہیں. تو سانس میں ذکر کو, ذکر کا دھیان بنانے سے خطرے پر قبضہ ہوتا ہے, اس لیے کہ خطرہ جو ہے نا وہ ذکر بن جاتا ہے, پھر وہی آنے لگتا ہے. پھر اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک, ایک حدیث میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ میرے دل پہ آنے والے وساوس آپ کا ذکر ہی ہو جائیں, وہی آ جائے. وہ ہوتا ہے. تو اس میں ایک بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ میں آپ سے بتاتا ہوں آج, اور آپ اس کی آج تھوڑی سی مشق بھی کریں گے, اور آج اور اس اور موقع موقع سے ان بارہ تسبیحات کے علاوہ بھی دوسرے وقت میں یہ کر لیا کریں گے. اس کا سب سے بہترین طریقہ, بہت آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی طرف توجہ کر کے زبان کو بند کر کے, بلکہ بعض مرتبہ تو زبان کو تارک کو لگا دینے کو بولتے ہیں, چونکہ انہیں حرکت کی عادی ہو جاتی ہے نا, آہستہ آہستہ بولنے لگتی ہے. اس میں جو ہے نا پھر ذکر قلبی صحیح نہیں ہوتا, وہ ذکر لسانی ہوتا ہے. پھر وہ تو زبان کو ہلنے نہیں دینا, اس کو روک دینا, روک کے دل کی طرف متوجہ ہو کے جب سانس کو ہم لیں تو اس میں چار مرتبہ اللہ 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 بولیں, اور جب سانس چھوڑیں تو چار مرتبہ اللہ 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 بولیں, ایک سانس میں آٹھ مرتبہ. ایک سانس میں سانس کو لیتے ہوئے چار مرتبہ اللہ 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 بولنا, دل سے بولنا, اور دل کی طرف دھیان رکھنا, یوں سمجھنا کہ دل بول رہا ہے, دل میں آپ بولنا, آپ دل میں بولیں اور دل سے کہیں کہ تو بول, تو وہ بولتا ہے پھر وہ, اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں وہ بول رہا ہے. جتنا زیادہ یکسوئی سے آپ کرتے ہیں تو تھوڑا شروع شروع میں وسوسے آتے ہیں, پھر بعد میں تو موافقت ہو جاتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہ بول رہا ہے. تو سانس کو چھوڑتے ہوئے چار مرتبہ, سانس کو لیتے ہوئے چار مرتبہ, اور ایک مرتبہ سانس چھوڑنے لینے کے بعد ایک مرتبہ یہ دانا ہٹانا, ایک دم آٹھ مرتبہ نہیں جانا یہاں تک, سمجھ آ رہا نا, ورنہ تو آپ بہت لمبی تسبیح ہو جاتی ہے آپ کی. اس میں آپ کو زیادہ آسانی ہے, کہ سانس چھوڑ کے سانس چار مرتبہ بولے، سانس لے کے چار مرتبہ بولے، اور ایک دانہ آپ نے ہٹایا، تو جیسے ہی آپ کی ایک تسبیح ہو گئی تو آپ کے کتنے ہو گئی؟ 800 ہو جاتے ہیں. اور دو تسبیح اگر آپ نے کر لی تو یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 1600 ہو گئے. اور تین تسبیح 2400 ہو گئے. 2500 جو ہے نا آپ کے، آپ کو پتا ہے کتنی دیر میں ہوتے ہیں؟ بہت جلدی ہوتے ہیں، 12 منٹ میں ہوتے ہیں. تو 10 سے 12 منٹ اگر آپ نے اس طرح سے تسبیح ذکر کر لیا تو بہت آسانی سے 2500 مرتبہ ذکر جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. اور کچھ بھی نہیں کرنا، خالی بیٹھے ہوئے آپ کو یہ کرنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ نکالو تسبیح. دو تسبیحیں پڑھتے ہیں ہم 8 منٹ کی، 8 سے لے کے 10 منٹ، کیونکہ نیا نیا آدمی ہوتا ہے تو دیر بھی ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہمارے بہنیں ہیں ان سے بھی درخواست ہے، اور جو سن رہی ہیں آن لائن ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ ایسے ہی کریں، تسبیح لے کے سانس کو چھوڑتے ہوئے چار مرتبہ دل سے اللہ 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 بولنا، سانس لیتے ہوئے چار مرتبہ اللہ 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 بولنا. تھوڑی سی سانس لمبی ہو جاتی ہے، مگر وہ اطمینان سے سانس لینے کی صورت میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اصل میں. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سانس کے تابع ذکر ہو، ذکر کے تابع سانس نہ ہو، کیونکہ جب ذکر کے تابع سانس ہوتی ہے تو اس سے برڈن آتا ہے دل پر، اور خشکی بھی پیدا ہوتی ہے. سانس کے تابع ذکر ہو تو اس سے خشکی نہیں پیدا ہوتی، اس میں تھوڑی مشق آدمی کو کرنی پڑتی، کیونکہ درمیان میں بعض مرتبہ سانس چھوٹی بھی ہو جاتی ہے. آپ سانس کو ڈھیلی چھوڑ دیں، سانس جیسی آ رہی ویسی جائیں، اور پھر اس کے اندر ذکر کو داخل کریں. یہ کرنا ہے اصل میں اپنے کو بعد میں، لیکن ابھی آپ ایسا کریں. اگر سے آپ کو تھوڑا سا تکلف اس وقت کرنا پڑے گا کہ اتنی لمبی سانس لینی پڑے گی جس میں چار مرتبہ اللہ بولیں، اتنی لمبی چھوڑنی پڑے گی جس میں چار مرتبہ بولیں، وہ تبھی ہے اصل میں. وہ یعنی اگر آپ اسموتھلی چھوڑ دیں سانس کو، وہ اتنا ہی ٹائم لے گی وہ، لیکن چونکہ آپ کا دھیان ذکر کی طرف ہے تو وہ کبھی آگے پیچھے بھی ہو جائے گی. جب آگے پیچھے ہو جائے تو 8 مرتبہ کے بعد ہی دانا ہٹانا، 2 مرتبہ کے بعد نہیں ہٹا لینا. نکال لیے تو گرو شریف پڑھو 3 مرتبہ. جن کے پاس تسبیح نہیں ہے وہ انگلیوں کے اوپر کریں. زور سے پڑھتا کہ ہم سن لیتے تو سیما اور قرآن دونوں ہو جاتے نا. آ جا سورہ یاسین پڑھی جائے گی، پھر دعا ہوگی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جلها ودقها صغارها وكبارها سرها وعلانيتها ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائیے. ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کا بھلا فرما دیجئے. پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے. پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے. امت مسلمہ پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دیجئے. امت مسلمہ کے آپس کے سرپٹول کو روک دیجئے. ایک دوسرے کے خون بہانے کو روک دیجئے. ایک دوسرے پر ظلم و زبردستی کو روک دیجئے. کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی جانوں کی حفاظت فرمائیے. مالوں کی حفاظت فرمائیے. عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہم تماموں کی جانوں کی مالوں کی ہمارے بچوں کی جانوں کی مالوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے مولا اس ادارے کو ترقی نصیب فرمائیے. اے اللہ دین کے سارے کاموں کی حفاظت فرمائیے. جہاں جہاں صحیح دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ اس کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. دعوت کی محنت کی حفاظت فرمائیے. اللہ جو اجتماع ہونے والا ہے اس اجتماع کو کامیاب فرما دیجئے. اللہ جو اس ادارے کے تحت پروگرام ہونے والے ہیں ان پروگراموں کو اپنے فضل و کرم سے کامیاب فرما دیجئے. اللہ اس ادارے کے انتظامات کو بھی آسان فرمائیے. اخراجات کو بھی آسان فرمائیے. کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرمائیے. پیار و محبت نصیب فرمائیے. دلوں میں جوڑ پیدا فرمائیے. ہر قسم کے شر و فتن سے حفاظت فرمائیے. ہر قسم کے شر و فتن سے حفاظت فرمائیے. حاسدوں کی حسد سے بچائیے. بدخواہوں کی بدخواہی سے بچائیے. شریروں کی شرارت سے بچائیے. فتنوں کی فتنہ پردازی سے بچائیے. نفس و شیاطین کی دسیسہ کاریوں و مکاریوں سے حفاظت فرمائیے. نظر سے حفاظت فرمائیے. سحر سے حفاظت فرمائیے. آصف سے حفاظت فرمائیے. اللہ ادارے کی بھی حفاظت فرمائیے. ادارے کے کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائیے. اللہ اس کے معاونین اور انصار کی بھی حفاظت فرمائیے. اس کے خدمتگاروں کی بھی حفاظت فرمائیے.
اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اور بچیاں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کا پڑھنا آسان فرمائیے, ان کے دلوں میں شوق پیدا فرما دیجیے. جو حفظ کر رہے ہیں ان کا حفظ آسان فرما دیجیے. جو عالم کا کورس کر رہے ہیں ان کے لیے عالم کا کورس کرنا آسان فرما دیجیے. اللہ جتنے ساتھی یہاں جتنے بھائی بہن متوجہ ہیں اے پروردگار ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے, اور جو جو لوگ یا اللہ ہمارے سلسلے میں داخل ہیں ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے. اللہ پوری امت مسلمہ کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے, ہماری پریشانیاں دور فرمائیے, ہماری ضرورتوں کا تکفل فرمائیے. اللہ ہمارے ذہنوں کو سکون اور اطمینان نصیب فرمائیے, دلوں کو چین نصیب فرمائیے. اللہ گھروں میں پیار و محبت پیدا فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے, قرضوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ بڑی سنگین بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیے, معمولی بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیے. اپنے کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم. اذان ہوئی, اذان کے فوراً بعد نماز ہوگی.